أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات سورہ مبارک توحید عنوان تعارف احدیت پروردگار عقیدہ توحید کا اس بات اور اقرار جس انداز سے اس گھرانے نے ہمیں عطا کیا ہے وہ انداز کہیں قابل مقایسہ نہیں ہے. جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو حکم ہوا کہ فرشتے آدم کو سجدہ کریں, اور سجدے کا سبب بھی بغیر علت کے اللہ نے سجدہ نہیں کروایا. وہ مالک ہے, خالق ہے, علت بغیر بتائے بھی اگر حکم دے تو اس کی بات کو ماننا ہے. وہ تو علت بتا کر ہم پہ کرم کر رہا ہے کہ میں یوں سجدہ کروا رہا ہوں. وہ اگر سیدھا سیدھا حکم دے کہ یہ کرو تو وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, لیکن اس نے علت بتائی کہ کیوں آدم کو سجدہ کرنا ہے. انبئونی ہا اولائے اسما, مجھے بتاؤ یہ نام کیا نام ہے. یہ جو میرے کلمات ہیں, یہ جو میرے کلمات ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو جتنا تیرا دیا ہوا علم اتنا ہی ہے, ہم اس سے زیادہ جانتے نہیں ہیں. لیکن حضرت آدم کے پاس بھی اتنا ہی علم تھا جتنا فرشتوں کو دیا, ورنہ عدل الہی کے خلاف بات ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو زیادہ دیا تھا, پھر امتحان کس بات کا تھا, پھر مقایسہ کس بات کا تھا. دونوں کا علم ایک جیسا تھا, بس فرق یہ ہے کہ ایک علم سے علم تیار کرتا ہے, ایک علم سے ایک مرحلہ خود سے طے کرتا ہے. کیا فرما رہے مولا علی, علمنی رسول اللہ الف باب, مجھے رسول اللہ نے ہزار باب علم عطا کیے اور میں نے ہر ہزار سے ہزار باب کھولے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دیکھیے, میں ذہن کو صرف ان کمسن ساتھیوں کو ذہن آمادہ کرنے کے لیے ان کو مثال دے رہا ہوں, ورنہ بہت سی مثالیں رقیق ہوتی ہیں اور بہت سی مثالیں دقیق ہوتی ہیں. آپ کے پیش نظر کمپیوٹر کی معلومات بھی ہے, اور آپ کے پیش نظر آپ کی معلومات بھی ہے. اس میں جن جن لوگوں نے کمپیوٹر میں جن لوگوں نے معلومات کو ڈالا ہے وہ انسان ہی ہے نا, انسان نے ڈالا ہے نا, مگر اس کو جتنا دیا گیا اتنا ہی رہے گا. میں اور لفظ تھوڑا تبدیل کروں, اس مشین کا کام معلومات کی فراہمی ضرور ہے, استنباط کرنا اس کا کام نہیں ہے, نتیجے دینا اس کا کام نہیں ہے. یہ جو آپ نے ڈال دیا وہی بتائے گا, لیکن انسان کا کام یہ ہے, بسم اللہ, انسان کا کام یہ ہے کہ انسان ایک بات سے دوسری بات کو تیار کرتا ہے. فرشتوں میں اور آدم میں یہی صلاحیت کا فرق ہے, ورنہ دونوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ایک جیسا ہے. دونوں سے سوال ہو رہا ہے بتاؤ یہ کلمات کیا ہیں, فرشتے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو جتنا علم ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت آدم نے نام بتا دیے کہ یہ کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کون ہے, فوراً کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, فوراً کہا اس کو سجدہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ کسی کی تعظیم اگر کرنی ہے, کسی کو ترجیح اگر دینا ہے, کسی کو اولویت اگر دینا ہے, تو اس کی کسوٹی ہے علم. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات, علم معیار ہے کسی کو احترام دینے کا, علم معیار ہے کسی کو ترجیح دینے کا. البتہ ایک درجہ اور آگے آئیے, بہت سارے اہل علم ہوتے ہیں مگر ان کا ہی علم ان کے خلاف ثبوت فراہم کر رہا ہوتا ہے, تو پھر ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ عالم نہیں ہیں. ان کے پاس ذخیرہ علم تو ہے مگر ان کا علم ان کے دل و جان کا حصہ نہیں بنا. وہ جو معصوم علم کی تعریف میں کہہ رہے ہیں نا, العلم نور یغذف اللہ فی قلبہ من یشاء, علم ایک ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں ڈالنا چاہے ڈالے. کلاس میں شاگرد تو بہت ہوتے ہیں مگر سب عالم نہیں ہوتے. علم کون کا, عالم کون کہلائے گا, جس کی روح کا حصہ وہ علم ہو جائے, جی کان سے جا کر زبان سے نکل نہ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلے وہ روح اور جان کا, وقار بھائی, وہ پہلے روح اور جان کا حصہ بنے تب وہ علم کہلائے گا, تب وہ علم کہلائے گا. میں ایک رسانے پر ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے ساتھ تھا, وہ اکثر ایک مدت سے جو ہے وہ کسی ہمارے حوالے سے الجھن کا شکار ہیں, شاید ہی کوئی ہماری ملاقات ہوتی ہو ہمارے کسی کی بھی. خاص طور پر میں دعا کروں گا جناب محترمہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ خانم طیبہ بخاری کے لیے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو کے شدید زخمی ہیں. اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات ہدیہ کریں. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. تو کوئی نہ کوئی الجھنیں بہرحال بیان ہوتی رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہر جگہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں جی تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے. اگرچہ میں تہران کو نمائندہ نہیں ہوں, پہلے جواب دینے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں, میں جو یہاں خطیب ذاکر بیٹھا ہوں میں تہران کو نمائندہ نہیں ہوں, لیکن غلط بات غلط بات ہے, کسی کی بھی ہو. سعودی عرب کے بارے میں غلط بات ہوگی تو ہم دفاع کریں گے. جی غور کر رہے ہیں آپ حضرات, تو ہر جگہ ہر بات میں کہیں نہ گھما پھرا کے کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ تو بریلوی مسلک ہیں, یہ تو تکفیریوں کی زبان ہے, یہ تو کسی اور سوچ کے لوگوں کی زبان ہے, آپ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں, یہ تو کوئی اور پھیلا رہا ہے نفرتیں پھیلانے کے لیے, کسی اور کا کوئی ایجنڈا ہے جس کے مطابق یہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ کسی کی زبان میں کیوں بات کر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں جی ایسا ہی ہے, زیادتیاں ہیں فلائیں. ہم نے انہیں پچھلے دنوں خط لکھ دیا, 9 پتے بھیج دیے انہیں تہران کے شہر میں, 9 اہل سنت کی مسجدوں کے ایڈریس نام پتے سب بھیج دیا. تو مجھے ملے وہ جناب انیق احمد کے پروگرام میں, کہنے لگے کہ ایرانیوں سے ہم نے پوچھا وہ تو نہیں بتا پائے. اچھا مجھے یہ بات آج اچھا لگ رہی ہے کرنا اس لیے کہ کوئی ایرانی یہاں نہیں بیٹھا ہوا, ورنہ 1% یہ ہوتا کہ صاحب انہیں سنانے کے لیے بات ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بڑا مشکل ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ, بہت سارے معاملات میں بڑی مشکلات ہیں. توجہ چاہوں گا. تو میں نے ان کو وہ 9 پتے انہیں بھیجے. مجھے کہنے لگے جی ایرانیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ تہران میں اہل سنت کی بھی مسجدیں ہیں. میں نے کئی ایرانیوں سے پوچھا, میں نے کہا جی میں نے خود ایک ایرانی سے پوچھا کہ ایران میں اہل سنت کی مسجد ہیں, تو کہنے لگے ایران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب, ہزاروں کی تعداد میں تو شیعہ مسجدوں کو میں جانتا ہوں. کہنے لگے نہیں, ہمارے یہاں شیعوں کی مسجد نہیں ہوتی, اللہ کی مسجد ہوتی ہے. یہ تم نے الجھن بنائی ہوئی ہے کہ یہ بریلویوں کی ہے, یہ دیوبندیوں کی ہے, یہ حنفیوں کی ہے, یہ شیعوں کی ہے. عجیب بات نہیں ہے, ذرا جگر تھام کے میرا چپتا ہوا جملہ سنیے, مجھے آپ سے بھی تو کچھ بات کرنی ہے نا. مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا, وہ بریلویوں کی ہے, وہ دیوبندیوں کی ہے, وہ سلفیوں کی ہے, وہ حنفیوں کی ہے, وہ مالکیوں کی ہے, وہ شیعوں کی ہے. مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا, امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے, وہ امروہا والوں کا ہے, وہ آگرہ والوں کا ہے, وہ پہرسر والوں کا ہے, وہ راجستھان والوں کا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اتنا ہم نے محدود کر دیا ہے. یہ خطہ کچھ عجیب و غریب خطہ ہے جی, غور فرما رہے ہیں. ایک صلوات نبی کی ذات پہ ادا کر. اس سے بہتر صلوات غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. مذہب کوئی سا بھی ہو, سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے ماننے والے کو, اپنے پیروکار کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. مذہب کا دعویٰ, مذہب کا ادعا, مذہب کی کوشش یہ ہوتی ہے, ہندو ہوں, مسیحی ہوں, پھر مسلمانوں میں کسی بھی سوچ کے لوگ ہوں, سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ تک اس بندے کو پہنچائیں. مجھے کسی مذہب پہ تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, مگر عزیزان گرامی میں اتنا جانتا ہوں کہ مذاہب میں جو جامع ترین مذہب ہے وہ انہی کا ہوگا کہ جو لوگوں کی عقل سے قریب ہو کر بات کرتے ہیں. اتنا طے ہے. جن میں پروردگار عالم نے علمی صلاحیتوں کو اور بدنی صلاحیتوں کو بھرپور رکھا ہوگا وہ ہوں گے جو انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب کر سکیں گے. میں کراچی سے اسلام آباد جانا چاہتا تھا, مثال عرض کر رہا ہوں اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے. مجھے صبح جا کر دوپہر میں لوٹنا تھا, یہاں بھی مصروفیت تھی, وہاں بھی مصروفیت تھی. ہم نے اپنے سننے والوں سے کہا کہ جی کسی کے پاس کوئی سواری ہو تو ہمیں دیں, کوئی طریقہ کوئی انتظام ہو تو ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم وہاں جا کر واپس آ جائیں. کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک صاحب ایک لمبے لمبے کانوں والی سواری لے کر آئے کہ صاحب آپ سے محبت ہے, آپ نے کہا تھا لہذا لیجئے, اس پر بیٹھ کے چلے جائیے. اب ہمیں اندازہ ہوا کہ جی محبت تو ہے مگر شاید شعور نہیں ہے. بھائی محبت, صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. تو اب ہم نے ان کا دل رکھنے کو انہیں تو کچھ نہیں کہا, اور ہم نے کہا صاحب یہ ہمارا تو ہماری مراد تو پوری نہیں کرے گی نہیں سواری, کہ ہم جائیں بھی اور واپس بھی آ جائیں, اور جو ہے وہ ہمارے دونوں شہروں کے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اس سے بہتر سواری ہمارے لیے پیش کر دی کہ جی یہ لے لیجئے اور اس سے آپ اسلام آباد ہو کر واپس آ جائیے. ماشاء اللہ. جناب فاروق ستار صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں, اس شہر کے پرانے قدیمی سیاستدان, اور پھر ایک دفعہ حسن اتفاق ہو رہا ہے کہ مختلف ان فیہ شخصیات تشریف فرمائیں. میں ان سے پھر دہراؤں گا کہ اس شہر کی طرف توجہ کریں, خاص طور پر اور عام طور پر حالات پاکستان کے, آپ لوگ تو زیادہ ہم سے مبتلا ہیں, مسائل سے آگاہ آشنا ہیں. اللہ مشکلات اور پریشانیوں کو بدتر فرمائے, اور امام حسین کا ذکر بھی ایک سبب ہے کہ ہمیں ایک صفحے پہ لا کر بٹھا دیتا ہے. اور میں پھر اس شعر کو, اس مصرے کو دہراؤں گا کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کچھ دیر کے بعد ایک صاحب, میں بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی مذہب اللہ سے دور نہیں کرتا, سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمہیں اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اور کسی مذہب پہ تبصرہ کرنا یہ حالات تو یہ بات کی بات ہے, حالات تو دوسرا تقاضا ہے, عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے, تہذیب کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی منفی تبصرہ کیا جائے. وہ صاحب ہمارے لیے ایک اور سواری لے کر آ گئے, میں مثال کو اپنی مکمل کروں کہ صاحب جائیے اس پر بیٹھ کر دوبارہ واپس آ جائیے, مگر وہ بھی اس قابل نہیں تھی کہ ہمیں اتنی دور کا سفر کروا کر واپس لے آئے. ہم نے کہا جی یہ بھی محبت تو ہے نا. کچھ دیر بعد ایک صاحب اور آئے, ایک انہوں نے کاغذ ہمارے ہاتھ میں دیا کہ جی یہ ٹرین کا ٹکٹ ہے, آپ کراچی سے اسلام آباد جائیے اور واپس آ جائیے. یہ بھی مطلوب سواری نہیں تھی. کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے, انہوں نے ایک اور کاغذ پکڑایا, وہ ہوائی سفر کے لیے, فضائی سفر کے لیے ایک سواری کا ٹکٹ تھا. ہم نے تھوڑا غور کیا تو یہ مطلوب تھا, کسی حد تک یہ مطلوب تھا. عزیزان گرامی, ہر مذہب اللہ تک پہنچانے کا دعویٰ کرتا ہے, ہمیں اس کے پیچھے لگنا ہے جو یہاں سے وہاں چلا گیا ہو, وہاں سے واپس آ گیا ہو, بستر گرم رہ جائے, زنجیر در ہلتا رہ جائے, پانی کا وضو بہتا رہ جائے اور عرش الہی سے ہو کر سیر کر کے واپس آ جائے. جسے ذات کردگار نے معراج پر بلایا ہو. یہ کیا مسئلہ ہے یہاں, آپ لوگ تھوڑا رک جائیے کیونکہ یہ مائک بھی ہل جاتا ہے کسی کے چلنے سے اور یہ ممبر بھی ہل جاتا ہے, یا تو انتظامات بہتر کیجیے. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر سلوات نبی اور آل نبی. میں ویسے اپنی ناراحتی کہیں اور نکالوں, ذمہ دار یہاں تشریف فرمائے, سندھ حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, کراچی حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں اور بڑی تنظیموں کے لوگ, سیاسی جماعتوں کے لوگ تشریف فرمائے. آج ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, 8 محرم سے رستے مسدود کر دیے گئے, دور دور لوگوں کو پیدل چل کے آنا پڑ رہا ہے. یہ حفاظت کے نام پر تکلیف پہنچانا کسی طور قابل برداشت نہیں ہے. میں اپنے قومیات کے لوگوں سے, آپ حضرات سیاسی لوگ ہیں, آپ لوگوں کے بہرحال آپ کی پارٹی کی پالیسیوں کے مطابق آپ فیصلہ لیں گے, لیکن میں جو ملت جعفریہ کے مذہبی شخصیات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ 2 دن پہلے اے پی سی بلانا, 2 دن پہلے نشستیں بلانے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ جو 4 دن پہلے آپ سے میٹنگ کرتا ہے افسر, وہ 2 دن پہلے اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, رینجرز کے ادارے کر رہے ہیں, پولیس کے ادارے کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم, میری معلومات کی کمی ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لوگوں کو. کیوں کر رہے ہیں ایسا, کتنی مشکلوں سے اتنا بڑا مجمع چل کے آیا ہے. میں خود 2 جگہ سے میں نے رستے تبدیل کیے تب جا کے یہاں پہنچا ہوں, دور دور جا کر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں, یعنی شاید 2-2، 3-3 میل کے فاصلے سے لوگوں کو پیدل چلایا جا رہا ہے. کیا ضرورت آ رہی ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو بھائی؟ حفاظت کے نام پر آپ نے ہمیں محدود کرنے کی عملی مشق شروع کر دی ہے, نمائش سے لے کر ایرانیہ تک.
کربلا کربلا, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد.
میں سمجھتا ہوں آئندہ سالوں میں ہمیں پہلے سے کچھ طے کرنا ہوگا. کیا کریں جب وہ محاورہ تو بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے لیکن جب مور ناچتے ناچتے اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. کیا کریں, ورنہ جہاں جہاں یہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں نا وہاں جا کے مجلس ہونا چاہیے. اور ایک اور میں اس پہ آئندہ سال غور کریں ہمارے لوگ کہ کوئی اپنی سواری میں بیٹھ کر نہیں آئے گا, پورے کراچی میں ہر شخص اپنے گھر سے پیدل چلے گا. اور پھر دیکھیے گا پورے کراچی میں امام حسین کا جلوس ہر کوچے اور ہر گلی اور ہر روڈ پر نظر آئے گا, اور بغیر علم کے کوئی نہیں چلے گا. اپنے ہاتھ میں علم لے کے اپنے گھروں سے چلیے. بلند تر صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر. نہیں کیجئے ہمارے ساتھ ایسا, نہیں کیجئے. ابھی ہندو برادری کے کچھ لوگوں کا پیغام ہمیں ملا تھا کہ جی کراچی کے سارے پنڈت آ رہے ہیں مجلس میں. سیاستدان الحمدللہ پہلے مسلمان ہیں پھر سیاستدان ہیں, مجالس میں تشریف فرمائے ہیں. سنی مجالس میں کل کتنی بڑی تعداد برادران اہل سنت کی, مختلف دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, سبھی یہاں تشریف فرما تھے. تو امام حسین کا ذکر کسی مذہب مسلک کے اندر محدود نہیں ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیے ہندو امام حسین کے ذکر, یہ برہمن حسینی برہمن کون ہے, یہ ہندو ہے نا. اسی سندھ میں میں کئی مجلسیں پڑھتا ہوں, ہندوؤں کے گھر مجالس پڑھنے جاتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. تو اس کو محدود, یہ محدود نہیں ہے, نے کوئی سمجھائے کہ مسئلہ تشیع کا نہیں ہے یہ مسئلہ. ہاں شیعہ اس کے خادم ہیں, نوکر ہیں, شیعہ امام حسین کے زداری کے نوکر ہیں, مالک نہیں ہیں. اور مالکوں کے مہمانوں کا ان کو خیال رکھنا ہوتا ہے. تو آپ حصہ ڈالیے. میں تو کہتا ہوں رینجرز کے ڈی جی صاحب کو کالے کپڑے پہن کے آنا چاہیے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. رینج پولیس کے آئی جی کو کالے کپڑے پہن کے آنا چاہیے, وردی کے علاوہ کالے کپڑے. نہیں میں میرا اس وقت تکلیف میں ہوں. اس کے باوجود آپ غور فرمائیں, اس کے باوجود کتنا بڑا مجمع ہے. اور ابھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو رستے میں مشکلات کا, اور بعض بزرگ ہوتے ہیں جی واپس چلو اب رستہ نہیں مل رہا. عزیزان گرامی, ہر مذہب اللہ سے قریب کرتا ہے. مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب تر کرے. لہذا وہ مذہب چاہیے, وہ دین چاہیے, وہ دین رہنما چاہیے جو اللہ سے خود قریب تر ہو. کیا کہا تھا, اے ابلیس ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے اسے کس نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یا اللہ, دونوں ہاتھوں سے, اللہ کا ایک ہاتھ, اللہ کے دو ہاتھ, میرے دو ہاتھ ہوتے ہیں, اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا فلسفہ ہے. کسے اللہ نے بنایا ہے ہمیں قریب کرنے کے لیے اپنی ذات سے, انہیں واسطہ فیض بنایا ہے. کبھی انبیاء کرام کی صورت میں, کبھی اولیاء الہی کی صورت میں, کبھی آئمہ اہل بیت کی صورت میں, کبھی اصحاب منتجبین کی صورت میں. یہ ذریعہ ہیں تاکہ ہم اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. اور اللہ ماننے کے لیے علم چاہیے, اور اللہ پہچاننے کے لیے طاقت و توانائی و شجاعت چاہیے. اللہ منوانا ہے, اللہ پہچاننا ہے. ہمیں اللہ کے وجود پر دلائل اور اللہ کی وحدانیت پر گفتگو کرنے کے لیے علم کا بھرپور ذخیرہ چاہیے. اور کیسے مانا جائے گا, کیسے منوایا جائے گا, اس کے لیے شجاعت اور بہادری, ہمت اور حوصلہ, اعصاب کی مضبوطی, وجود کا ٹھہراؤ, طبیعت میں اور مزاج میں تعمل, تدبر, حکمت, دانائی, معاملہ فہمی, یہ وہ راستے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے ہم اس وحدہ اللہ شریک کی معرفت عام کر سکیں گے. لہذا سب سے پہلے حضرت آدم کو جو خلق کیا اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے. یہ بے عنوان علم. فردوس بھائی, وہ مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا, جو میں عرض کر رہا تھا بات رہ گئی, کہ مفتی صاحب آپ فلاں ملک اور فلاں ملک جو اسلامی ممالک ہیں کہ صاحب یہ دو ملکوں کی جھگڑا ہے, جو جھگڑا ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں میں چل رہا ہے, ہمارا پڑوسی ملک اور کچھ فاصلے پر ہمارا مقدس ملک, یہ ان دونوں کا سیاسی جھگڑا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان میں اور دنیا بھر میں مسائل کھڑے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب میں کوئی ان کا نمائندہ نہیں ہوں کہ آپ کو ان کا دفاع کروں, لیکن میں صرف آپ سے ایک قاعدہ اور ایک اصول پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کس کا احترام کرنا ہے اور کس کا احترام نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں زیادہ متقی ہے اس کا اکرام کرو. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, خود ہی طے کر لو کہ جس کے ہاں تقوی زیادہ ہے اسی کا اکرام کرنا ہے. تو علم جب تک ہماری روح کا حصہ نہیں بنے گا اس وقت تک علم علم نہیں کہلائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا. کیا خوب کہا ہے سرکار دو جہاں نے, العلم حجاب اکبر. زیادہ تر آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے جو فسادی بھی ہوں گے, یعنی فسادیوں میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ملیں گے, اور امن و امان پھیلانے والے, کوشش کرنے والے, لوگوں کو چین سکون کی فراہمی کے لیے کوشش کرنے والے, وہ بھی آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس کا علم اس کے کان سے داخل ہوا, سماعتوں سے داخل ہوا اور زبانوں سے باہر نکل گیا, اور ایک وہ ہے جس کا علم سماعت سے داخل ہوا, روح کا حصہ بنا, پہلے اس پر اثر کیا, اب وہ خاموش بھی رہتا ہے تو ہدایت دے رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا نبی فرما رہے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, لوگوں کو اپنی جانب اللہ کی جانب, حق کی جانب, سچائی کی جانب دعوت دو بغیر زبان کے. غور کریں اس حدیث کے اوپر, زبان سے نہیں بلاؤ. یا رسول اللہ زبان بلانا اور زبان سے نہ بلانا, فرمایا اپنے کردار سے بلاؤ. تمہارا کردار پکار کر بتائے کہ تم مسلمان ہو, تمہارے رویے پکار کر بتائیں کہ تم مسلمان ہو. عزیزان گرامی, میں یہ ایک لباس پہنے بیٹھا ہوں نا, آپ سب لباس پہنے بیٹھے ہیں, بعض شعبوں کے لباس مخصوص ہو گئے ہیں. ڈاکٹر وہ سفید کوٹ پہنیں گے, مثال وکیل صاحب وہ کالا کوٹ پہنیں گے, یہ پولیس والے ایسے پہنیں گے, فلاں فورس والے ایسے پہنیں گے, علماء سر پہ پگڑی باندھیں گے, جی لمبے لمبے کپڑے پہنیں گے, وہ مختلف شعبوں کے مختلف لباس ہو گئے ہیں. یہ لباس شناخت کا ذریعہ ہے, فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے. محسوس کریں گے عزیزان گرامی, آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں, اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے, رویوں کا نام ہے. جتنا میرا رویہ اسلام کے مطابق ہوتا چلا جائے گا, جی وقار بھائی, جتنا میرا رویہ اسلام کے مطابق ہوتا چلا جائے گا اتنا میں مسلمان اپنے آپ کو ثابت کروں گا. سرکار کی رحلت قریب ہے, آواز دے کر کہا کوئی ہے جس کا حق میری گردن پر ہو. ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ آپ اپنی اونٹنی کو تازیانہ مار رہے تھے, چابک مار رہے تھے, وہ مجھے لگ گیا تھا. حضرت نے فرمایا کہاں لگا تھا؟ کہا میری کمر میں لگا تھا. حضرت نے اپنی قمیض لوٹ دی. نبی مکرم, سنی شیعہ نے اس واقعہ لکھا ہے, بڑا حسین واقعہ ہے. حضرت نے اپنی قمیض لوٹ دی, اپنی کمر کھول دی, لاؤ آؤ مارو. اب میں یہاں سوال کر رہا ہوں, جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تازیانہ نہیں ہوتا. بھئی حدیث کی دو طرح سے پرکھ ہوتی ہے, روایت اور درایت. یعنی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سند کیسی ہے, دیکھا جاتا ہے اس کا متن کیسا ہے, دیکھا جاتا ہے یہ اس کا شان نزول اور محل وقوع کیا ہے. جب یہ تین چار چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں تب حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے. جی رحمت للعالمین, سرکار نے تو کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی, دو چیزیں تو نبی نے کبھی ہاتھ میں ہی نہیں لی, نہ قلم سرکار نے کبھی ہاتھ میں لیا, نہ کبھی تلوار ہاتھ میں لی. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مولا علی سے فرما رہے ہوتا ہوں محمد الرسول اللہ میں خود کاٹ دیتا ہوں, کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی یہ عدم علم پیغمبر کی دلیل نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت تھی جو قلم نہیں لیا نبی نے ہاتھ میں. بھائی جو خود قلم پروردگار ہو, غور کر رہے ہیں آپ حضرات, اللہ اس پوری کائنات کو لکھ رہا ہے محمد کے ذریعے سے. نون والقلم وما یسطرون. سبحان اللہ. نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا, نبی فرما رہے ہیں. اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, نبی فرما رہے ہیں. یہ دونوں حدیثوں میں تضاد نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا ہے. یا رسول اللہ, عقل پہلے بنی ہے, قلم پہلے بنا ہے, یا آپ کا نور پہلے بنا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے, یہ تینوں علیحدہ کہاں ہیں؟ جو عقل مطلق ہے وہی محمد مصطفیٰ ہے, جو نور نور اول ہے وہی سرکار کی ذات ہے, جو قلم الہی ہے وہی نبی کی ذات ہے. مگر نبی نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا, نبی نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی. تلوار تو ہاتھ میں اس لیے نہیں لی سرکار نے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار سجتی نہیں ہے. نبی مکرم نے قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا. میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف رکھتا ہوں, ورنہ حسین باب ہے یہ کہ سرکار نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا. سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا, اللہ اکبر, جس کا لعاب دہن گھٹی میں علی لے لے تو سلونی کا دعویٰ کرے, اس کے علم کا درجہ کتنا ہوگا. 27 سوال, مشکل ترین 27 سوال جوڑ کر لائے کچھ لوگ مولا علی کے سامنے, اور حضرت نے جوابات ایسے دیے کہ جو ان کے تصور سے بالاتر تھے. 20 سوالات کے بعد حضرت نے فرمایا میں بتاؤں کہ 21واں سوال کیا تھا, تم 22واں سوال کیا سوچ کر آئے تھے, تم 23واں سوال کیا سوچ کر آئے تھے. سوال جو جانتا ہو اس کا جواب کتنا ہوگا. تو جب میرے مولا نے 27 سوالات کے جوابات دے دیے تو ایک انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. میرے مولا کی پیشانی پہ بلا گیا, فرمایا ہادا لعاب النبی, میرا علم لعاب نبی ہے, مجھے نبی کے برابر نہیں کہنا. جی, جس کا علم اس درجے پر ہو وہ کبھی قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لے رہا؟ اس کا قلم ہاتھ میں نہ لینا, ایک مثال کے ذریعے جلدی سے عرض کرتا ہوں, اجلت میں عرض کرتا ہوں, وقتی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے. ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے علامہ محمد حسین طباطبائی. وہ ہر کچھ مدت بعد اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا یہ کچھ کاغذ ہیں, اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤں. اور ان کے فرزند جو ابھی بے قید حیات ہیں, ضعیف العمر ہیں, وہ کاغذ کنویں میں ڈال کے آ جاتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا تو ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ ان کی نگاہ پڑی ایک کاغذ کے کونے پر, تو اس میں ایک مصرع محسوس ہوا لکھا ہوا. انہوں نے جب اسے پورا سیدھا کیا تو پوری نظم تھی شاہکار فارسی ادبیات کا. دوسرا کاغذ کھولا تو اس سے زیادہ اچھی نظم, اس سے اچھی غزل, مختلف صنفوں میں ان کا کلام. واپس لے آئے, کہنے لگے بابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا کہ جا کے کنویں میں ڈال کر آ جاؤں, مگر اس کے اندر تو بہترین کلام ہے, اس میں ادبیات کا بہترین شاہکار ہے. کہنے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا میں شعر کہتا ہوں, مجھے اللہ نے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے. جب بہت ساری غزلیں اور نظمیں جمع ہو جاتی ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں ان کاغذوں کو جا کے کنویں میں ڈال دو. تو کہا بابا آخر ماجرا کیا ہے, یہ تو محفوظ رہنی چاہیے, آئندہ کام آئیں گی, لوگ استفادہ کریں گے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان آئے, لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. میں اپنی ذات کی نفی کروں گا تو اللہ کے کلام کی طرف توجہ ہوگی. عزیزو, سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر کسی ایک نے بھی دیکھ لیا ہوتا نا یہ کچھ لکھ رہے ہیں تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. اللہ کا کلام اللہ ہی کر رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرما رہے ہیں, اب وہ فرما رہے ہیں جی آپ نے اپنے جانور کو تازیانہ مارا, وہ مجھے لگ گیا. حضرت فرمائے مار لو. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, درایت حدیث, متن حدیث کے اوپر غور کر رہا ہوں, لطف آئے گا آپ کو جب یہ مکمل ہو جائے گی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی رسول معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم سے خطا نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر آیا تھا، ہاتھیوں کے مقابل اللہ نے ابابیل بھیجے تھے، اور ابابیل کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وارسل علیہم طیرن ابابیل، ہم نے ان کے مقابلے میں ایک نحیف و ناتوان پرندہ بھیجا جس کا نام ابابیل ہے۔ وہ جو کنکر چھوڑتے تھے نا، کوئی کنکر خطا نہیں جاتا تھا، ہر کنکر جا کر ہاتھی کو لگتا تھا۔ جو پرندہ بھیجا ہوا ہو وہ غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایسا ہوا تھا تو تم آؤ ہمیں مار لو۔ اب قریب آتا ہے، جیسے ہی قریب پہنچا مہر نبوت کا بوسہ لے کے کہنے لگا، کیسا تازیانہ، کہاں ایسا ہوا؟ میری تو شوق تھا، میرا میری خواہش تھی کہ میں مہر نبوت کا بوسہ دے دوں، آپ نے کوئی تازیانہ نہیں مارا تھا، مجھے اس جگہ کی زیارت کرنی تھی جہاں نبی کی پشت کے اوپر اللہ نے مہر لگا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی پشت پر، شانے پر مہر لگا کے بھیجا تھا، فرمایا مجھے مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا۔ اب آپ کی سماعتیں الحمدللہ بھرپور میرے ساتھ ہیں، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں، کمال صحابیت یہ ہے کہ مہر نبوت کا بوسہ دے، اور کمال اہل بیت یہ ہے کہ دوش نبی پر حسنین آ کے بیٹھ جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خلق پیغمبر، اللهم صل على محمد۔ اسلام اخلاق نبی و اہل بیت نبی سے پھیلا ہے، خلق اہل بیت، اللہ کی وحدانیت۔ مجھے مولانا اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھائیے۔ کائنات کے باکردار ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، کائنات کے محترم ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے، جن کے کردار میں کبھی کوئی کمزوری نہیں رہی وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے۔ میرے مولا علی سے گھمسان کی جنگ میں کسی نے پوچھا اللہ کے وجود پر دلیل، میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، وہ پوچھتا ہے کہ جی سنویت اور تثلیث دو اللہ ہو سکتے ہیں، تین اللہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ مانا ہوا ہے، انہوں نے بھی اللہ مانا ہوا ہے، 365 اللہ تو ویسے ہی مانے جاتے تھے نبی کے زمانے میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو پھر اس کی طرف سے بھی نبی آتے، رسول آتے، کتابیں آتیں، کوئی کتاب کا دعوے دار، کوئی نبوت کا دعوے دار۔ اچھا کبھی کبھی ہوئے بھی اگر نبوت کے دعوے دار تو اتنے خوار و ذلیل ہوئے کہ وہ لطیفے بن کے رہ گئے۔ جی نبی کے بعد مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کے بھی کوئی نمائندے تو ہوتے۔ صاحبان کردار جتنے بھی ہیں حضرت آدم سے لے کر اور آج تک، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو کردار کے دھنی ہیں، جو سچے ہیں، جو متقی ہیں، اور تقوی اس درجے پر ہے کہ عدالت ہے، عدالت اس درجے پر ہے کہ عصمت ہے، عصمت اس درجے پر ہے کہ عصمت کبریٰ ہے۔ جیسے جیسے مزاج میں توازن کمال پر جائے گا تو عصمت کا مفہوم روشن ہوتا چلا جائے گا، مزاج میں عدالت کمال پر پہنچے گی تو عصمت کا مفہوم روشن ہو جائے گا۔ یہ سارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، یہ سارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ لہذا ایک دلیل جسے دلیل نقلی کہتے ہیں وہ صاحبان کردار کا اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، یہ خود دلیل الہی ہے، یہ خود وجود پروردگار پر بھرپور قانع کنندہ دلیل ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ملاقاتوں میں، کہا صاحب اگر حسین کی یہ قربانی نہ ہوتی تو ہمیں اللہ سمجھ میں نہ آتا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی معاذ اللہ میں فلاں چیز نہیں مانتا، میں فلاں چیز نہیں مانتا، مگر حسین مجبور کرتے ہیں کہ مانو، حسین کا کردار مجبور کرتا ہے کہ مانو۔ ماشاءاللہ آگے آ جائیے، فاروق ستار صاحب کے برابر میں آ جائیے۔ سر محمد
وآل محمد صلوات.
ایک صلوات پڑھ لیجیے ذرا نبی اور آل نبی پاک. بھائی ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے, ایک صلوات پڑھ لینا محمد اور آل محمد پاک. ان کی بڑی حکمت آمیز ربائیاں ہوتی ہیں, میں اس لیے
میدان غزیر دا شاہد ہے, دیوار دا پلا کوئی نہیں. آخر سارے ہکو گئے, تھی آخر سارے ہکو گئے, پارا اولا کوئی نہیں. میں کی قسم خدا دی ان شیخا وچ من کون تو مولا کوئی
نہیں. ایک صلوات نبی کی ذات پر. مجھے دل کر رہا ہے کہ یہ دو مصرے دوبارہ پڑھ دوں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. آفاق احمد صاحب تشریف فرمائے, فاروق ستار صاحب کے برابر میں, وقار مہدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جناب راشد ربانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جناب فردوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علی زیدی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ان سیاستدانوں کو مل کر سر جوڑ کر بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند تر صلوات. بھائی اس سے بہتر صلوات ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ صاحبان کردار نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کا وجود ہے. عصر عاشور امام حسین کا اطمینان قلب دلیل ہے کہ کوئی ہے جسے حسین راضی کرنا چاہتے ہیں, ورنہ کمزور نہیں تھے. جب پسر سعد سے جو وہاں کا لشکر کا سپہ سالار ہے, جب امام کا آخری مکالمہ ہوا ہے, گفتگو کے بغیر مکمل نہیں ہوئی یہ بات, بڑے پیغامات ہیں اس واقعے کے اندر. امام نے گفتگو مکمل کی ہے, اپنی حجت پوری کی ہے, اپنے مدعا کو روشن کیا ہے, آواز دی مجھ سے آ کے بات کرو. اور جب گفتگو آگے بڑھنے لگی تو دونوں گھوڑوں پہ سوار تھے, دونوں کے ساتھ آپ کے دونوں کے چاہنے والے تھے, امام کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم تھے, ادھر اس کے ساتھ لشکر یزیدی کے لوگ تھے, کہ آواز ایک دوسرے تک نہیں پہنچ رہی تھی. تو امام نے پسر سعد سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ, 30,000 کا لشکر ہے یزیدی لشکر, جی آواز لگائی, خاموش ہو جاؤ, میں حسین سے بات کر رہا ہوں. سب لوگ خاموش ہو گئے, لیکن گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں, جانوروں کے پیروں میں گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں ان کے بجنے کی آوازیں شور مچا رہی تھیں کربلا میں. امام نے فرمایا آواز بند نہیں ہوئی. اچھا کوئی بات ایسی نہیں پڑھوں گا جو سنی شیعہ کتابوں میں نہ ہو, اس لیے کہ بات مشترکہ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز آئی, حسین یہ انسانوں کی آوازیں نہیں ہیں, انسانوں پر میری حکومت ہے, میں نے انہیں خاموش کر دیا. امام اپنے گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کے کچھ بلند ہو گئے گھوڑے پر اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا, کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا. جو پیر جس جانور نے جہاں اٹھایا تھا وہیں رہ گیا, جو گلے میں گھنٹی رک گھومی تھی گئی تھی وہ وہیں جا کے رک گئی, سناٹا. حضرت فرمایا سنو دیکھو میری ان پر بھی حکومت ہے. جب شب عاشور جناب سکینہ دامن نہیں چھوڑ رہی تھی نا, بابا ہم پیاس سے مر جائیں گے, تو امام اپنی اس بچی کو گود میں اٹھا کے لے گئے, 4 سال کا سن ہے امام کی بیٹی کا, اور خیمے کی پشت پر ایک پتھر امام نے ہٹایا تو چشمہ جاری ہو گیا, پانی نکل آیا کربلا میں. اب ایک پیاسی بچی جی بڑھی ہے اس چشمے کی طرف, 2 قدم بڑھے تھے آواز آئی سکینہ, پھر امت محمد کی بخشش نہیں ہوگی. پھر میرے نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی. بڑھتے ہوئے قدم اللہ رے، جذبہ ایثار، سمجھداریاں قربان، عقل مندیاں قربان اس گھرانے پر. بڑھتے ہوئے قدم جناب سکینہ کے رک گئے. بابا میں پانی نہیں پیوں گی. حسین مجبور نہیں تھے. کبھی معجزہ دکھایا جاتا ہے کسی پتھر کو بلوا کر، کبھی معجزہ دکھایا جاتا ہے اس گھرانے کی طرف سے، کبھی کسی جانور سے بات کر کے، مگر کردار کا معجزہ، اعصاب کی مضبوطی کا معجزہ، نفس مارنے کا معجزہ، اپنی ذات کی نفی کرنے اور اللہ کے وجود کے اس بات کا معجزہ، یہ معجزے بڑی محنت مانگتے ہیں. آج 8 محرم ہے. میں اپنے ان مہمان دوستوں سے کہوں گا کہ بر صغیر کی عزاداری کا دستور ہے کہ 8 محرم مخصوص ہے سردار کربلا، علمدار لشکر حسینی، حضرت عباس علمدار سے. آج ہر گھر کے اندر ہمارے ہاں، میں پہلے کہہ چکا ہوں سنی شیعہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، عقیدت کا تعلق ایک عجیب تعلق ہے. ہر گھر میں آج حضرت عباس کی نظر ہوتی ہے. اچھا کبھی غور کیا حاضری حضرت عباس ہی کی کیوں ہوتی ہے؟ حاضری تو کسی سے بھی منسوب کر لیں. کہا جی حاضری ہے مولا عباس کی. یہ علم حضرت عباس سے ہی کیوں منسوب ہے؟ پوری دنیا میں علم لگے ہوئے ہیں، یہ علم سے تعلق عباس کا کیا ہے؟ یہ علم لے کر گئے تھے، بازو کٹوا دیے اس علم کی خاطر، مگر اس علم کو گرنے نہیں دیا. ہمت، شجاعت، بہادری کا عنوان اور استعارہ ہے یہ علم. حاضری حضرت عباس سے مخصوص کیوں ہے؟ حاضری حضرت عباس سے مخصوص اس لیے ہے کہ حضرت عباس کا کام تھا پانی اور کھانے کا انتظام کرنا. یہ جو العطش العطش ہائے پیاس، یزیدی لشکر میں حور ابن یزید رہائی جو امام حسین کے لشکر کو، امام حسین کے قافلے کو گھیر کے کربلا لایا تھا، وہ شب عاشور جاگتا رہا، بے چین رہا، میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہا تمہیں آواز آ رہی ہے؟ کہاں بابا، پیاس پیاس پیاس، پانی پانی کی آوازیں آ رہی ہیں. امام نے فرمایا یہ اہل بیت کے بچوں کی آوازیں ہیں، میں انہیں اگر یہاں نہ لایا ہوتا تو یہ پیاسے نہ ہوتے. میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اور دوسرے دن صبح چلا گیا امام حسین کے پاس معافی مانگنے، اور امام کی طرف سے شہید ہوا ہے ہور کو ہور. اسی لیے امام نے کہا ہور انت ہورن فی الدنیا والآخرہ، تم نے ثابت کر دیا تم دنیا میں بھی ہور ہو اور آخرت میں تو تم ہور ہو. اس ہور نے آوازیں سنوائی اپنے لوگوں کو، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے پیاسے ہیں. آپ آمادہ ہیں گریا کرنے کے لیے؟ میں ایک جملہ کہوں، یہ جتنے پیاسے تھے اتنے بھوکے بھی تھے، مگر پانی مانگنا مروت کے خلاف نہیں ہے، روٹی مانگنا مروت کے خلاف ہے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ انہوں نے روٹی مانگی ہو. الجو الجو، بھوک لگ رہی ہے، یہ کسی بچے تک نے نہیں کہا کربلا میں، مگر مانگا تو پانی مانگا، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے. کیا گزر رہی ہوگی اس کے اوپر جس کا کام ہے کہ لوگوں کو، قافلے کو پانی اور روٹی اور غذا فراہم کرے، وہ کھانا فراہم نہیں کر سکا. آج پوری دنیا میں اس کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے، آج پوری دنیا میں اس کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک واقعہ گزرا تھا جس میں ایسا ہوا تھا. عزاداروں چلیے اس ماں کو بھی سلام کیجئے کہ جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اپنے 4 بیٹوں کے نام قبروں پر لکھ کر کہتی ہیں خود مدینے میں ہیں، بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں. تو جنت البقیع جا کر 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. میرے وہ بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں؟ میرا عباس کربلا میں، میرا عون کربلا میں، میرا جعفر کربلا میں، میرا عثمان کربلا میں سو گیا، میں اب ان بیٹوں کی ماں کہاں رہی؟ اللہ اکبر. جب خبر شہادت آئی تھی امام حسین کی تو ایک مرتبہ اپنے صحن خانہ کے اندر دائیں اور بائیں چلتے ہوئے کہہ رہی تھی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی, میں نے عباس کو جوان اس لیے کیا تھا کہ حسین کی حفاظت کرے. کئی دن تک جناب ام البنین کو اضطراب رہا جب خبر آئی نا کہ حسین اس وقت شہید ہوئے تھے جب عباس کے بازو کٹ چکے تھے, جب عباس گھوڑے سے گر کر شہید ہو چکے تھے اور حسین نے کمر پکڑ کے کہا تھا الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی, عباس تمہارے جانے نے میرے حوصلے توڑ ڈالے, اب اس دنیا میں رہنے کا مزہ نہیں رہا. آپ نے گریہ کر لیا, مجلس ہو گئی ہے, دو منزل اور لے لیجئے. جب جناب عباس نے سلام کہا ہے نا مولا گھوڑے سے گرتے ہوئے, مولا میرا سلام آخر لیجئے گا, امام حسین کو حضرت عباس واحد مجاہد ہیں جنہوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا بلکہ فرمایا میرا سلام آخر, اس لیے کہ عباس جانتے ہیں کہ میری اس پکار پر میرے مولا کا کیا حال ہوگا. آپ رو رہے ہیں عزادارو, یہ واحد آواز ہے جس پر امام حسین آدھے رستے تک گئے ہیں گھوڑے پر, اس جانب جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی تھی, پھر پلٹ کر جناب زینب کے خیمے کی طرف آئے. علامہ مجلسی نے بڑا عجیب رنگ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو انداز تھا امام کا, کبھی جاتے تھے کبھی پلٹ کر واپس آ جاتے تھے, یہ صرف دو جگہ پر رہا ہے, یا علی اصغر کے جنازے پر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں, یا عباس کی آواز پر کبھی اس جانب جاتے ہیں جہاں عباس گرے ہیں کبھی زینب کے خیمے کی طرف آتے ہیں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ جب عباس کی طرف جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب عباس مارا گیا کہیں زینب کے خیمے پہ حملہ نہ ہو جائے, اور پھر زینب کی حفاظت کے لیے جاتے تھے تو پھر سوچتے تھے میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے. ایک مرتبہ پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے کے قریب, گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا تھا مگر عزاداروں گھوڑا رک گیا. امام نے کہا اے رہوار اے ذوالجناح مجھے میرے بھائی تک پہنچا, اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو کیا دیکھا عباس کا ایک کٹا ہوا بازو زمین پر ہے. امام نے وہ اٹھایا آگے بڑھے پھر گھوڑا رکا ایک اور بازو نظر آیا وہ اٹھایا. اب میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں اور مجلس کو یہاں مکمل کر دیتا ہوں, عزادارو امام حسین کے احساسات کیا ہوئے ہوں گے, جس کے بازو نہ ہوں وہ کیسے گرے گا, میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں. کربلا میں امام حسین کے حرم میں حضرت عباس کے حرم میں ایک ذاکر نے ایک خطیب نے جب حضرت عباس کے مصائب پڑھے نا اور لوگوں نے گریہ کر لیا اور وہ بستر خواب پر جب گئے, رات میں جب بستر خواب پر گئے تو جناب زہرا انہیں خواب میں نظر آئیں, اے میرے ذاکر میرے عباس کے مصائب پورے پڑھا کرو. کہا بی بی میں نے آج ہی آپ کے عباس کے مصائب پڑھے ہیں. کہا نہیں ہمارے رونے والوں کو بتاؤ کسی کے بازو نہ ہو اور وہ زمین پر گرے وہ کیسے گرے گا, میرا عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آتا رہا, قتل ہو اربا نربا ہر جانب سے تلوار بردار بڑھے, بدن کو یہ جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیے, عباس اب تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, میرا حوصلہ منقطع ہو گیا, کون ہے جو زینب کا سہارا بنے گا, کون ہے جو سکینہ کو ڈھارس دے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, امن و امان چین سکون عطا فرما, ملک خدا داد کو ترقی عطا فرما, سرحدوں کی حفاظت فرما, ہمارے محافظین کو توانائیوں میں اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صل علی محمد و علی محمد.